بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء مختصر تفسير کا درس جاری ہے، اور جہاں پر رکھے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. پچھلی آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بہیویر کا ذکر کیا ہے، اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، اور جہنم کی سزا کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کا اور عمل صالح کا اور جنت کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس بأمانیکم ولا أمانی اہل الکتاب. یہ بات جو ہے نا عذاب اور ثواب کی، جزا اور سزا کی، یہ نہ تو تمہاری آرزو اور تمنائیں ہیں اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزو اور تمنائیں ہیں. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور اپنے لیے نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور مددگار. دو تین چیزیں صحت کے تعلق سے. امانی جمع امنیہ ہے، اور امنیہ کہتے ہیں آرزو کو، تمنا کرنے کو. اور عام لفظ میں تمنا کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی چیز کی خواہش کرنا بغیر عمل کے، آرزو ہے نا کہ چیز کی تمنا کرنا، یا مجھے فلان چیز چاہیے، فلان چیز تک پہنچ جاؤں، فلان چیز مجھے پسند ہے، مجھے ملنی چاہیے، لیکن عمل نہیں ہے. یہ آرزو ہوتی ہے، اسے تمنا کہتے ہیں. یہ دنیا میں معاملات میں بھی ہے، اور زیادہ خطرناک دینی معاملات میں ہے. دنیا میں کیسے؟ کوئی شخص تمنا کرتا ہے کوئی ڈاکٹر بن جائے، نہیں بنے جب تک کہ عمل نہیں کرے گا نا، جب تک محنت نہیں ہوگی اس کے لیے، خاص وقت درکار ہے، اسکول میں داخلہ کرنا پڑے گا، پھر کالج میں جانا پڑے گا، پھر تمام امتحانوں کو پاس کرنا پڑے گا، پھر جا کے ڈگری ملتی ہے. ایسے ہے نا، اگر نہیں داخلہ لیا اسکول میں، نہیں اس نے داخلہ لیا، نہ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے، نہ وہ کوئی امتحان پاس کیا، داخلہ لیا یا امتحان میں فیل ہوا ہے، تو یہ پھر آرزو رہ جاتے، تمنا رہ جاتی ہے، حقیقت میں کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. سب سے زیادہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے جب کوئی دین کے تعلق سے کوئی آرزو کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے لیس بأمانیکم، کون ہے؟ انتم، یعنی جو قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کی امتی ہیں. یعنی اے مسلمانوں، ابتدا مسلمانوں سے کی ہے، تمہاری تمنائیں کام نہیں آئیں گی، آرزو کرتے رہو کوئی کام نہیں آئیں گی، اور نہ ہی اہل کتاب کی جو تمنا ہے وہ کاموں کی آئیں گی. اہل کتاب نے کیا تمنائیں کی تھی؟ کیا کہتے ہیں؟ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. انہیں کیا فرمایا؟ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزو ہیں. جنت میں داخل ہونا صرف آرزو نہیں ہوتا کہ یہودی ہیں نصرانی ہیں جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہود نے کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤه، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. آرزو ہے. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں تو ثبوت دینا پڑے گا نا. جنت میں داخل ہونا ہے, خواہش ہے جنت میں داخل ہونے کی, اس کا ثبوت دینا پڑے گا نا. تو تمنائیں رہتی ہیں جب تک کہ اس تمنا کو حقیقت میں نہ تبدیل کیا جائے عمل میں, عمل کے ساتھ اس کو ثبوت دے کر. اور عمل کیسے کرنا ہے؟ جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے. ڈاکٹر بننا ہے تو میڈیکل کالج میں داخلہ لینا پڑے گا, انجینئر میں داخلہ نہیں لینا پڑے گا, ایسا ہے نا. ڈاکٹر بننا ہے تو پھر سائنس پڑھنی پڑے گی, آرٹس نہیں پڑھنی پڑے گی. پڑھنا آرٹس سے پھر کہتے ڈاکٹر بننا ہے تو ممکن نہیں ہے نا. تو عمل کا بھی حق ادا ہوتا ہے, جدوجہد کا بھی حق ادا کرنا پڑتا ہے, اس صحیح راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اس لیے عمل کے ساتھ صالح کو جوڑ دیا ہے, وہ پھر ایمان کو بھی جوڑ دیا ہے, کیونکہ عمل صالح بغیر ایمان کے ممکن ہی نہیں ہے, جیسے آگے آئے گا. بہرحال اسے پھر فرمایا من یعمل سوءا, عمل کو شامل کر دیا. بات آرزو کی ہو رہی, تمنا کی ہو رہی ہے, عمل کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. پھر جو برا عمل کرتا ہے اور تمنا نیک کرتا ہے, ناممکن ہے. من یعمل سوءا یجزا بہ, جو بھی من یعمل, یہ صیغۃ العموم ہے, شرطی جملہ شرطیہ ہے, جو بھی برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو دی جائے گی. اس عمل کی جزا سوء, برا عمل ہے, اس کی سزا دی جائے گی, اس سزا کو پائے گا. جب سزا کو پائے گا, اس سزا سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے توبہ کا. اگر توبہ نہیں ہے تو پھر یہ بھی امید نہ رکھے, یہ بھی اسے تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی بھی میرا یار اور مددگار ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا. اسے پھر آگے فرمایا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, کیونکہ برا کام عمومی طور پہ دنیا میں یہ دوست و احباب ہی کرواتے ہیں. کل ایک مریض آیا ہوا تھا, طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی, تھوڑا سا فالج کا اٹیک کا خطرہ تھا, خدشہ تھا. تو ہسٹری پوچھتے ہوئے کہتے سگریٹ بھی پیتا ہے, اس کی بیوی نے کہا سگریٹ بھی پیتا ہے, یہ سگریٹ پیتے ہو؟ کہتے بس دوست پلا دیتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. میں یہ تمہارے کون سے دوست ہیں؟ تمہارے جان کے دشمن. کہتے ہیں جان کے دشمن تو نہیں ہے. میں کہ اس حالت میں تمہیں پہنچا دیا ہے, شوگر تمہاری بڑی ہوئی ہے, کولیسٹرول تمہارا بڑا ہوا ہے, فالج کا اٹیک کا خدشہ تمہیں ہے, اللہ رحم کرے, یہ کون سے اچھے دوست ہیں؟ کہتے مجھے کہتے تو نہیں ہے نا. کہتے نہ کہے, جس حلقے احباب آپ بیٹھتے ہیں وہ تو آپ کو پلا دیتے ہیں نا. الغرض جو برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ کے سوا اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. تو اللہ کے سوا سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک ہی راستہ ہے, اللہ سے توبہ کر لو, وہ تمہارے لیے کافی ہے, کوئی بھی گناہ ہو. کیونکہ عمل یہاں پہ من یعمل سوءا عام ہے, کوئی بھی عمل, شرک, بدعات, خرافات, سود خوری ہے, حرام خوری ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, چغل خوری ہے, غیبت ہے, نمیمت ہے, کچھ بھی کیا ہے, اور کرنے والا کوئی بھی ہو, مرد ہو, عورت ہو, بڑا ہو, امیر ہو, غریب ہو, کوئی بھی ہو, صیغۃ العموم ہے. اگر برا کام کیا ہے تو اس کا انجام برا ہے, الا یہ کہ توبہ کر لی جائے. اس غلط امید میں نہ رہیں کہ میرے یار ہیں, دوست ہیں, مددگار ہیں, قیامت کے دن کام آئیں گے, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا. اس لیے فرمایا وَلَيَجِدْ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اگر شفاعت بھی کوئی کرے گا, امید رکھی کوئی شفاعت کرے گا, وہ بھی اللہ کی اجازت کے بعد, اللہ کی اجازت کے بغیر, اللہ کی رضا کے بغیر. دو شرطیں شفاعت کی, شفاعت قبول نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ شفاعت قبول نہیں کرے گا. پھر جب برے عمل کا ذکر کیا ہے تو اچھے عمل کا ذکر بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, اور جو بھی اچھے عمل کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, من ذکر او انثى, چاہے نر ہو یا مادہ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, وَهُوَ مُؤْمِن, جبکہ وہ ایمان کی حالت میں ہو. ایمان شرط ہے ہر نیک عمل کی. دیکھیں عمل کافی نہیں ہے, عمل کا صالح لازمی ہونا چاہیے. اور عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، پہلی شرط اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور دوسری شرط ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی اتباع، اور یہ دونوں ایمان کامل کی علامت ہے. ایمان توحید اور سنت پر قائم ہے، اگر توحید و سنت میں کمی ہے تو ایمان میں بھی کمی ہے، ایمان میں کمی ہے تو عمل صالح میں بھی کمی ہے. یا تو مکمل خاتمہ، اگر ایمان کا مکمل خاتمہ ہے تو عمل کوئی صالح ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ایمان میں کمزور تو عمل صالح میں بھی کمزوری ہے. اسی تناسب سے یہ صیغۃ العموم ہے، چاہے عمل صالح کرنے والا مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، اور عمل صالح کوئی بھی ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، توحید ہے، سنت ہے، جتنے بھی اعمال صالح ہیں سب اس میں شامل ہیں. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اچھا، نقیر کہتے ہیں عام طور پہ، نقر ایک چھوٹے سے گڑے کو کہتے ہیں جو تل کے سائز کے برابر ہوتا ہے. تل کی جانتے ہیں، چھوٹا سا جو ہوتا ہے، عربی میں سم سم کہتے ہیں، سیسم سیڈ جو ہوتا ہے، چھوٹا سا بالکل، ہم اردو میں اسے تل کہتے ہیں. جب اسے آپ زمین پہ کسی جگہ پہ اسے رکھ کے دبا دے تو اس چھوٹا سا گڑا بن جاتا ہے، اسے نقیر کہتے ہیں. اور عام طور پہ جو گھٹلی ہوتا ہے نا کھجور کی، اس میں ایک اوپر ایک جگہ پہ چھوٹا سا ایک ڈاٹ ہوتا ہے، چھوٹے سے ایک ڈپریشن ہوتی ہے، وہ نقیر ہے. تو نقیر یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. نیک عمل کیے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو نیکوں کو اور بڑھا دیتا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نیکوں میں اضافہ کر دے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. ومن احسن دینا، اور کون ہے اور یا کس کا دین اس سے بہتر ہے؟ ومن احسن دینا، کس کا دین اس سے بہتر ہے؟ ممن اسلم وجهه لله، جس نے اپنا منہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. وہ محسن، اور وہ احسان کی حالت میں ہے. احسان نیکی کا اور بھلائی کا سب سے بلند درجہ ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام ملت کی اتباع کی ہے جو شرک سے دور ہے. حنیف یعنی شرک سے دور، مائل یعنی شرک، جو شرک سے دور ہے. ملت ابراہیم وہ عظیم ملت ہے جس میں شرک کی ذرے برابر بھی گنجائش نہیں ہے، شرک سے ہمیشہ دور، شرک سے کنارہ کشی کرنے والا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. بجگہ میں دوست لکھا ہے، صحیح کر دیں، خلیل دوست میں فرق ہے. خلیل کے لفظ میں جو معنی ہے وہ دوست کے لفظ میں، یہ حبیب کے لفظ میں نہیں ہے. اس لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ، یا اللہ کے محبوب. یہ ناانصافی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے ناانصافی ہے. اللہ کے حبیب ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن حبیب محبت سے سب سے بلند درجہ ہے، وہ خلت کا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم خلیل الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے. اور خلت کی درجہ پر صرف دو انبیاء، دو اللہ کے عظیم رسول پہنچے ہیں، ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کریمہ میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے آخر نبی سید مرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اس آیت کریمہ میں دو تین لفظ پر ذرا غور کریں، احسن دین اور اصل موجہ ہو وہ محسن. پھر بعد میں بات ملت ابراہیم کی اور پھر حنیف کا ذکر آیا ہے. دین کے درجات ہیں, سب سے بہترین احسن دین بھی ہے اور سب سے کم درجہ کا بھی ہے. اگر شرک بیچ میں آ جائے تو دین باقی رہتا ہی نہیں ہے, ختم ہو گیا. اگر شرک نہیں ہے, شرک سے پاک ہے, باقی چیزیں, تو دین باقی رہتا ہے. گناہ, شرک ایسا گناہ ہے جو تمام اعمال کو اکارت کر دے. کفر ایسا گناہ ہے جو سارے دین کو ختم کر دیتا ہے. تو سب سے بہترین دین جو ہے وہ اس کا ہے جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا, اپنے سر کو خم کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کر لیا ہے. اسے کہتے ہیں اسلام الوجہ. اس میں اخلاص بھی ہے, اس میں اتباع سنت بھی ہے, سب سے بلند درجے کی. للہ, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ محسن, اور عمل بھی کیسا ہے, اخلاص ہے, توحید ہے, اور عمل میں احسان کا درجہ ہے. توحید سنت ہے, اخلاص ہے, اتباع سنت ہے, اور عمل کیسا ہے, احسان, سب سے بہترین درجے پر. وہ محسن, اور پھر اتباع کی بات ہے, یہ ملت ابراہیم کی. تو ملت ابراہیم دین کا بلند ترین درجہ ہے, ہمیشہ یاد رکھیں. احسن الدین کون سا ہے؟ ملت ابراہیم. ملت ابراہیم تک پہنچنے کے لیے, اتباع کرنے کے لیے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی, اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرنی پڑے گی, ثابت قدمی کی دعا کرنی پڑے گی, اس کی جد و جہد کرنی پڑے گی, توحید اتباع سنت کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا, پھر جا کے ملت ابراہیم میں شامل ہو سکتے ہیں. کیونکہ صرف دعویٰ نہیں ہے, آرزو کرنا, ابھی آرزو کی بات ہو رہی تھی نا, تمنا کرنا, کتنی جد و جہد کرنی چاہیے ملت ابراہیم تک پہنچنے کے لیے. جتنی زیادہ آپ کر سکتے وہ کر لیں, کیونکہ ملت ابراہیم جو ہے بہت ہی عظیم ہے, عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. جس کی اساس توحید ہے, اور توحید کے لیے اللہ کی معرفت لازم ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان کا حق ادا کرنا لازمی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ایمان میں کہیں پر کوئی خلل ہے تو ملت ابراہیم سے اتنا ہی دوری ہے. کیونکہ دعوے کی بات نہیں ہے نا, کیونکہ ملت ابراہیم کا دعوی یہود نے کیا, نصارہ نے بھی کیا. قرآن میں آج یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ تمام ادیان جو ہیں, آسمانی ادیان یا ابراہیمی ادیان, ایک ہی ہیں. لوگوں کو اس چھتر کے نیچے جمع کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اور بعض لوگ جو ہیں, جو اپنے آپ کو کافی سمجھدار سمجھتے ہیں, مثقف سمجھتے ہیں, ان میں سے وہ بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ اسلام, یہودیت اور نصرانیت میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ سب ابراہیمی دین ہے. سن لیں اللہ کیا فرماتا ہے. ملت ابراہیم حنیف ہے, جس میں شرک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں, جو شرک سے دور ہے. یہودیت میں شرک ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ نصرت میں شرک ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ابراہیمی دین کیسے ہوا بھائی؟ اوپر ابراہیم کا علیہ السلام کا تعلق ہے یہودیت و نصرانیت سے, جبکہ یہ چیزیں بعد میں آئی ہیں. نصرانیت اور یہودیت بعد کی پیداوار ہے نا, دین تو اسلام ہی کا ہے نا, جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ بیچ میں جو یہ نام آیا نا, یہودیت, نصرانیت, یہ ازم جو آئے ہیں مختلف, یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء ان سے بری ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا یہ میرا دین یہودیت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا کہ میرا دین نصرانیت ہے. کہاں پہ ہے؟ سب نے ایک ہی پیغام دیا ہے, لا الہ الا اللہ کا. یہ انبیاء اور رسولوں کا دین ہے. یہ ملت ابراہیم ہے. موسیٰ علیہ السلام ملت ابراہیم پر تھے, عیسیٰ علیہ السلام ملت ابراہیم پر تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم علیہ السلام پر تھے, تمام انبیاء مرسلین. لیکن یہودی آ کے کہتا ہے میں ملت ابراہیم پر ہوں, نصرانی کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں, کوئی مذاق ہے کیا؟ عجب بات یہ کہ بعض مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمام ادیان جو ہیں یہ ملت ابراہیم ہیں. واللہ ابراہیم ایسا بری ہیں ان سے, شرک سے, بدعات سے, خرافات سے. نصرانی کہتے ہیں کہ ایسا اللہ کا بیٹا ہے, یہ دین ابراہیم, ملت ابراہیم ہے, نعوذ باللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اب پھر انہیں کیوں فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے وفا کی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی اتنا بلند درجہ ہے. ملت ابراہیم کوئی عام ملت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ ملت ابراہیم پر ہیں، باقی نہیں ہے. یعنی ہو تو نصرانیہ سب جھوٹ ہے. وجہ کیا ہے کہ جتنی بھی آزمایا گیا ابراہیم علیہ السلام، پوری آپ سیرت دیکھ لیں، قصہ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں، سخت سے سخت جو امتحانات تھے، آزمائشیں تھیں، میں کامیابی حاصل کی اللہ کے فضل و کرم سے، ثابت قدم رہے. چاہے اولاد کی آزمائش تھی، بچوں کو ذبح کرنے کی آزمائش تھی، ہجرت کی آزمائش تھی، مکہ میں اپنے پوری فیملی کو صحرا میں ویرانے میں چھوڑ کے جانے کی تھی، جتنی بھی آزمائشیں تھیں، وہ ابراہیم الذی وفا اللہ نے فرمایا ہے، وفا کی ابراہیم علیہ السلام نے. ساری زندگی جد و جہد کرتے رہے، شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے، یہاں تک اپنے سگے باپ کو بھی چھوڑ دیا، اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیا. باپ نے سخت سزا دینے کی کوشش کی، آگ میں پھینکا گیا، تب بھی پیچھے نہیں ہٹے. اس لیے ملت ابراہیم حنیف ہے، جو شرک سے دور ہے. عجب بات ہے، آج شرک میں ڈوبے لوگ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم پر قائم ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. میرے توحید نہیں ہے تو ملت ابراہیم ہے ہی نہیں. جیسے میں نے کہا، احسن دین ہے اور بے دین ہے. یہ یہودی نصرانیت سب بے دین ہے، شرک کرنے والے، کفر عقائد رکھنے والے، یہ سب بے دین ہیں. تو ملت ابراہیم کے کیا تعلق سے، ابراہیم علیہ السلام کے ان سے کیا تعلق ہے؟ تو اللہ سے ڈریں اور حقائق کو خلط ملط نہ کریں. ملت ابراہیم عظیم ملت ہے، اس ملت کی اتباع کرنے کے لیے، اس میں شامل ہونے کے لیے اچھی طرح سن لیں. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. احسان کا درجہ دین اسلام سب سے بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے، ایمان ہے، پھر احسان ہے، یہ مراتب الدین ہے، تین مرتبے ہیں. احسان کی حالت میں پہنچنا ہے، تب جا کے ملت ابراہیم میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. یہودیت نصرت تو دور کی بات ہے، شرک بدعات اخروات تو دور کی بات ہے، ذرہ برابر بھی اللہ کی قسم گنجائش نہیں ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یہ آخر جملہ جو ہے، ذرا غور کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور محبت کے بلند جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی کرتا ہے، خلیل ہے. اور اہل بدعت نے، معتزلہ وغیرہ نے، جو اللہ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا ہے، نعوذ باللہ. اس لیے جب جعید بن درہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا ہے، تو جو گورنر تھے خالد القصری جو ہیں، عید کے دن، عید الاضحیٰ کے موقع پر خطبے میں آخر میں یہ الفاظ تھے کہ تم جو اپنی تم قربانیاں کرو، اور اس بندے نے جو ہے یہ کہا ہے کہ اللہ نے ابراہیم ایسا خلیل نہیں بنایا ہے، اس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا، یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے، پھر بعض معتزلہ نے اس بد عقیدگی کو لیا ہے، تو میں اس کو قربان، اس کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، اور اس کو جا کے قتل کر دیا اس بد عقیدگی کی. اس نے اس آیت کے اس حصے کا انکار کیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بد عقیدگی ہے جو اس کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات، یہ توحید کی تیسری قسم ہے. اور اہل بدعت میں سے ایسے گروہ ابھی بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے ہیں، یا تحریف کے نام پہ، یا تاویل کے نام پہ تحریف کرنے والے ہیں، یا کچھ ویسے بھی تشبیہ کرنے والے ہیں. اور عجب بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تشبیہ سے کام لینے والے ہیں، مشبہ ہیں، نعوذ باللہ. اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کہتے ہیں محبت مخلوق کرتی ہے، تو محبت کا انکار کر، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کر سکتا. محبت کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے، دل میں شفقت کا ہونا لازمی ہے، پھر نرم دلی کا ہونا لازمی ہے، پھر تڑپ کا، چاہت کا ہونا لازمی ہے، پھر جا کے محبت ہوتی ہے. عجب بات ہے بھائی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے مثلیت کی پہلے سے اللہ نفی کر دی، مثل ہو نہیں سکتی، تو تشبیہ کہاں سے آئی بھائی؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اللہ تعالیٰ ویسے محبت کرتے ہیں. تمہیں کس نے اجازت دی کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے وہ ناجائز ہے، محبت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تشبیہ لازم آتی ہے. تو اللہ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. اسماء و صفات پر ایمان فرض ہے ہر مسلمان پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. میری حسن جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے. اہل بدعت نے اس کی مخالفت کی ہے. مختلف گروہ اہل بدعت کے ہیں. تو مسلمان کو اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے اور اسماء و صفات کے باب میں اس میں علم حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی اور توفیق کی دعا بھی کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ زمین میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. تمام کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کا امر ہے، اسی کا حکم ہے، ہم اسی کی مخلوق ہیں. ہمیں حکم کی تعمیل کرنی ہے، اعتراض نہیں کر سکتے، نہ کوئی جرات کر سکتا ہے. جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنی ہے، جو خبر دی اس کی تصدیق کرنی ہے، جس منع کیا اس رک جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کرنا ہے، اور کوئی چارہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے، اسے کیا مراد ہے؟ علم کا احاطہ ہے. تب اللہ کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے. اللہ کا علم ازلی ہے. پتہ ہے محیط احاطہ کسے کہتے ہیں؟ جو باریک بینی بھی جانتا ہے. دیکھیں، ہمارا علم قاصر مخلوق کا، ہمارا علم احاطہ ممکن نہیں ہے. احاطہ سے مراد ہر اعتبار سے کسی چیز کی جاننے کا حق ادا کرنا. سورج دیکھا ہے؟ سورج موجود ہے کہ نہیں؟ سورج موجود ہے کہ نہیں؟ ہم جانتے کہ سورج موجود ہے، یہ سورج کا احاطہ بھی جانتے ہیں؟ احاطہ نہیں جان سکتے، ممکن نہیں. تو علم کا احاطہ ہے، بصر کا احاطہ ہے. علم کا کیسے؟ علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عالم ہے، اور ہمیشہ اللہ کا علم ہوگا. کبھی کمی پیشی، کبھی خاتمہ، کبھی ممکن نہیں ہے. انسان کا علم کہاں سے شروع ہوا؟ انسان عدم تھا، کچھ نہیں تھا، وجود میں جاہل تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کسی چیز کا. آہستہ آہستہ علم حاصل کیا، سمجھتا گیا اور جانتا گیا، معلومات حاصل کرتا گیا، پھر بڑھاپا ہوا، پھر آہستہ آہستہ بھولتا گیا، پھر مر گیا، خود بھی گیا، علم بھی گیا. یہ اس بیچارے مسکین انسان کے علم کی اوقات ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے عالم ہے، کوئی ابتدا نہیں، ہمیشہ تک عالم ہے، کوئی انتہا نہیں. تو کہاں پہ مشابہت ہو سکتی ہے؟ اسے معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، بصیر ہے بغیر بصر کے، سمیع ہے بغیر سمع کے. مصیبت میں ڈال دیا اپنے آپ کو. کیسے ممکن ہے؟ علیم تب ہوتا جب علم ہونا. عالم اور علیم میں کیا فرق ہے؟ عالم اسم فاعل ہے، ایک جس کا علم آ گیا ہے، تھوڑا سا ہی عالم ہے، جان لیا ہے، علم والا ہے. بہت زیادہ علم حاصل کیا، علیم ہے. دیکھیں اللہ کے اسماء میں ہمیں اسم والا کیوں ہے؟ کہیں آپ کو نہیں ملے گا صرف اسم فاعل، مبالغہ بہت زیادہ، تو کسی کی گمان بھی نہ ہو دور تک کہ اس میں کمی کی گنجائش بھی ہے. کم جہاں پہ کمی کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پہ نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو نفی کر رہے ہیں نا، انکار کر رہے ہیں. اچھا، علیم بغیر علم کے کیسے ممکن ہے؟ علیم تو علم سے ہوتا ہے نا. جب علم کو نکال دیا، علیم کہاں باقی رہا؟ کہتے ہیں مانتے علیم رہا کہ علم نہیں ہے. اچھا، علم کیوں نہیں؟ کیونکہ مخلوق میں علم ہوتا ہے تو خالق تک مشابہت ہوتی ہے. عقل کے اندھے ہیں بیچارے. کیسے بھائی؟ اللہ کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے، کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ تک ہے. تمہارا علم کیسا ہے جناب معتزلہ، جو یہ عقل کو آگے کرتے ہیں؟ تمہارا علم ابتدا، عدم، انتہا، عدم، ختم، مشابہت کہاں ہے؟ تو ممکن ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، پہلے سے نفی کر دی، مثلیت ہو ہی نہیں سکتی. تو صفت کا اقرار کرنا، اسے ماننا، اس کا حق ادا کرنا، اور مشابہت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اقرار کرنا، مشابہت لازم نہیں آتی، مثلیت کی نفی ہوتی ہے اس اقرار میں جو قرآن سنت کے مطابق ہوتا ہے. اچھا، بصر کا احاطہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر آن میں دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے. انسان ہمیشہ ہر چیز دیکھتا ہے. یہاں دیکھ رہا، اس کی دیوار کے پیچھے کیا پتہ ہے؟ گھر میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہماری بصارت کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ محیط ہے، بصر سے وہ محیط ہے، سمع، مسموعات جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ محیط ہے. محیط سے کیا مراد ہے؟ ہر وقت میں، ہر آن میں، ہر زبان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سنتا ہے، اس کی سجابت بھی ہوتی ہے. اس لیے بہت دیکھیں خطرناک معاملہ ہے اور کتنی بڑا گناہ ہے. دیکھیں شرک ظلم عظیم کیوں ہے؟ جب کوئی کہتا کہ علی میری مدد فرما، پتہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی سوچا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ہر بندے کی دعا کو سنتے ہیں، ہر زبان کو سنتے ہیں. کوئی فارسی میں مانگ رہا ہے، کوئی عربی میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی انگلش میں، کوئی فرینچ میں، ایسا ہی ہے نا. اب سب کو اردو تھوڑی آتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. وہ سب کی سن بھی رہا ہے اور سب کی یہ دعا پہنچ بھی رہی، قبول بھی کر رہا ہے اور سب کی مدد کر بھی رہا ہے. پھر بھی اسے احاطہ کیا تھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، سے مخلوق ذرہ برابر اس میں کوئی حق نہیں ہے. اس لیے شرک ہے. غیروں کو پکارا شرک کیوں ہے؟ جو آپ کے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہے، آپ اس کو مدد کی بات کرتے ہیں، مستطیع بھی ہے، قادر بھی ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ مجھے پانی کا گلاس دے، آپ دے دیتے ہیں، کیا یہ شرک ہے کیا؟ لیکن ایک شخص وفات پا چکا ہے، جتنے بھی عظیم عالم ہو، اللہ کا ولی ہو، کوئی بھی ہو، یا اللہ کا نبی ہو، وفات پا چکا ہے، دنیا سے منقطع ہو گیا ہے. اب اس کو پکارنا سے یہ بات لازم آتی ہے کہ آپ نے اس کو رب کا درجہ دے دیا، اس لیے شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے اس حال سے جب آپ اس کو پکارتے ہیں اس کے مرنے کے بعد، وفات کے بعد، کہ وہ آپ کے بات سنتا ہے، ہر آن میں سنتا ہے، ہر جگہ پہ سنتا ہے، ہر زبان کو سنتا ہے اور اس کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کی مدد بھی کرتا ہے. اللہ کے سوا کوئی ہے؟ ناممکن ہے. اس لیے یہ آخر جملہ جو وکان اللہ بکل شیء محیطا، یہ احاطہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. مخلوق جتنی بھی علم ہے قاصر ہے، اس کی سمع قاصر ہے، اس کی بصر قاصر ہے، دنیا میں اور مرنے کے بعد ختم. یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اور بڑھ جاتے ہیں. جب بزرگ مر جاتا ہے، ولی مر جاتا ہے، تو اس میں علم میں، اس کی بصارت میں، اس کی نگاہ میں، اس کے سمع میں مزید طاقت آ جاتی ہے اور سب کو سننا شروع کر دیتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو مجھے آپ کا سلام پہنچا دیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ سلام سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب یہاں پہ اب سلام بھیجیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، خود سنتے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے پھر کون سن سکتا ہے؟ تو خاص فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچا دیتے ہیں. کیسے؟ اللہ اعلم، لیکن یہ یقین ہے پہنچا دیتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں مرنے کے بعد ان کی سننے کی طاقت پاور زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ سب سننا شروع کر دیتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. محترم، میں توحید اکبر و احسان کی حالت میں پہنچنا چاہتی ہوں لیکن شرک اصغر کا خوف رہتا ہے. ہم کس طرح شرک اصغر سے خود کو محفوظ جان کر احسان کے درجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ شرک اصغر ریاکاری سے بچنا چیلنج ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آسانی اس کے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آسانی کی، اور جو اس کے لیے جستجو جد و جہد بھی کرتا ہے، تو اگر احسان کے درجے کو پہنچنا ہے تو اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ سے دعا کے ساتھ محنت بھی کرنی چاہیے. کیونکہ احسان دعویٰ نہیں ہے، تمنا نہیں ہے کہ میرے تمنا کہ میں محسن بن جاؤں، احسان کے درجے پہنچ جاؤں. تو شرک اصغر کی جتنی بھی صورتیں ہیں، چاہے وہ ریاکاری اور بھی صورتیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں عمل اور اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات انسان جلد باز میں کچھ کر لیتا ہے اور بھول سے یا خطا ہو جاتی ہے، تو اسے فوراً انسان توبہ کر لے اور آہستہ آہستہ علم اور عمل میں ترقی کرتا جائے اور دعا بھی کرتا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. واللہ اعلم. اگر ایک انسان ساری زندگی شرک پر عمل کرتا رہا ہو اور اس کی موت بھی ہمارے سامنے ہو، اور اس نے شرک سے توبہ بھی نہ کی ہو تو بھی ہم کوئی گمان نہیں رکھیں گے کہ اس کے بارے میں یا پھر اس کی توبہ ظاہراً یا خفیہ ہوگی. بھئی بات یہ ہو رہی ہے کہ جس نے ظاہراً شرک کیا یا کفر کیا ہے اس کا معاملہ وہی ہے. اگر تو کافر ہے یہودی نصرانی ہے تو مرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد ہے, دعائے مغفرت نہیں ہوگی اس کی کیونکہ وہ کفر پہ مرا ہے, یہودی نصرانی ہے. لیکن ایک شخص مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ شرک کرتا ہے, اگر اس پر حجت قائم ہو گئی ہے تو مرنے کے بعد اس کا معاملہ کے سپرد ہے. اس نے مرتے وقت توبہ کی نہیں کہ اللہ علم, مرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد ہے, حجت قائم ہو کہ ہم دعائے مغفرت نہیں کریں گے. اگر حجت قائم نہیں ہوئی اس کے اوپر تو دعائے مغفرت اس کے لیے کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. واللہ علم.